نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. سورة انعام سے آج تلاوت کی گئی ہے، پوری سورة انعام کی تلاوت کی گئی ہے. اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے توحید کے مضمون کو بیان فرمایا ہے. ویسے تو مختلف مقامات پر اللہ تعالی نے اس موضوع کو بیان کیا ہے، لیکن اس سورت میں خاص طور پر سارے کے سارے مضامین توحید پر ہی مبنی ہیں. اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی 70,000 فرشتے اس کے جلو میں جو ہے وہ تسبیح پڑھتے ہوئے نازل ہوئے. اس سورت کی ابتدا ہی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ سے کی ہے. حمد سب کے سب اللہ کے لیے ہے، حقیقت میں یہ ایک دعویٰ ہے، اور اس کی دلیل الذی خلق السماوات والارض، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس نے آسمان و زمین کا پیدا کیا، دیکھو بھیا بس وہاں سے کی ہے کہ ابتدا ہی الحمد سے کی ہے. جیسے سورہ فاتحہ کی ابتدا ہے الحمدللہ، الحمد سے. الحمد اصل میں ایک دعویٰ ہے کہ ساری کی ساری تعریفیں دنیا میں جتنی بھی ہیں وہ سب کے سب اللہ کے لیے ہیں. کیوں ہیں؟ اس لیے کہ رب العالمین، سارے جہان کا رب ہے وہ، پورے عالم کو پیدا اللہ نے کیا ہے. تو یہاں پر بھی سورت کی ابتدا جو ہے وہ الحمدللہ سے کی ہے، اور آگے الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، یہ اس کے دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حمد اللہ کے لیے ہے، اس لیے کہ اللہ ہی نے اندھیرے اجالے، ظلمتیں اور اسی طریقے سے رات اور دن، یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. اور اسی طرح پھر آگے اللہ نے مزید دلائل بیان کی، هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ، لیکن یہاں پر چونکہ دلائل سارے کے سارے بیان کرنے مقصود نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کے اس دعوے کی دلیل کے طور پر یہ سارے کے سارے دلائل ہیں. ایک اعتراض کفار کا یہ تھا کہ قرآن مجید جو ہے وہ، ہم تو آپ کو نبی تب مانیں گے جب آپ ہمارے سامنے جو ہے وہ آسمانوں پر جائیں اور قرآن مجید یا اللہ کی کتاب کچھ لکھی بھی لے کر آ جائیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. اور ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت آخر ایک انسان کو کیوں دی؟ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا اس کام کے لیے، تو ہم جیسا انسان ہمارے یہاں ہی پلا بڑھا، ہم اس کے باپ کو بھی جانتے ہیں، ماں کو بھی جانتے ہیں، ہماری طرح جو ہے بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، تو بھلا ایسا شخص بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ یہ ایک اعتراض انہوں نے کیا. اللہ تعالیٰ نے ان اعتراضات کے جوابات بھی دیے، لیکن یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب کوئی قوم کوئی معجزہ طلب کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اگر اس قوم کو معجزہ جو اس نے طلب کیا ہے اس کے مطابق وہ دے دیا جائے معجزہ، پھر بھی وہ قوم ایمان نہ لائے، تو اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے، پھر چھوڑتے نہیں. اسی لیے انہوں نے جو یہ اس قسم کے معجزے بہت سے طلب کیے، لیکن اللہ رب العزت نے محض ان پر فضل و کرم کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور جب نہیں لائیں گے اور جو کچھ ان کو دیا جا رہا ہے وہ بھی دے دیا جائے گا، تو پھر ان کی تباہی یقینی ہے. تو گویا اس میں بھی انہی کی رحمت، ان پر رحم و کرم کا معاملہ تھا، کہ اللہ تعالیٰ کو مقصود ان پر رحم و کرم کرنا تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر جائیں اور جا کر کوئی کتاب لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ پھر بھی ماننے والے نہیں، یہ پھر بھی یہ کہیں گے انہذا الا سحر مبین، یہ تو جادو ہے کھلم کھلا. اور آگے اگلی بات کا جواب ہے، وقالوا لولا انزل علیہ ملک، یہ قرآن جو ہے وہ فرشتوں پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ تھی کہ وہ فرشتہ اپنی اصل حیات اور صورت میں آتا تو تم اس کو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے، یعنی اصل فرشتہ اگر اپنی اصل شکل و صورت میں آتا تو تم میں اتنی قوت اور طاقت اور سہار کہاں تھی کہ تم اسے برداشت کر سکتے. اور دوسری صورت یہ تھی کہ وہ فرشتہ انسان کی شکل میں آتا تو تمہارا اعتراض پھر برقرار. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے دعویٰ کیا تھا مچھر نے کہ مجھے ٹھہرنے نہیں دیتی، مچھر نے دعویٰ کیا کہ یہ ہوا مجھے ٹھہرنے نہیں دیتی، میں جب بھی باہر نکلتا ہوں ہوا آتی اڑا دیتی. تو فیصل نے یہ کہا کہ بھائی دونوں حاضر ہوں. چنانچہ مچھر صاحب پہنچ گئے عدالت میں اور اس کے بعد کہا کہ بھائی ہوا کہاں ہے, جب وہ آئی تو مچھر بھاگ گئے. تو ان کا معاملہ بھی ایسے ہی بھائی, اگر فرشتوں کی شکل میں آئے, فرشتہ جو ہے وہ آئے نبی بن کر, تو اس وقت یہ بے ہوش ہو کر رہ جاتے, اور اگر انسان بن کر آتے تو پھر یہ اعتراض ویسے کا ویسے برقرار رہتا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کا شرف ہے اس میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم میں سے ہونا یہ ہمارے لیے باعث شرف, باعث عزت ہے. ورنہ تو ہر شخص یہ کہہ سکتا تھا کہ صاحب ہم جو ہے وہ راتوں کو کہاں جاگ سکتے ہیں, وہ ساری ساری رات عبادت کرتے تھے, ان کے پیروں پہ ورم آتے تھے, وہ اور تھے ہم اور ہیں, اور جناب ان کی تخلیق اور تھی ہماری اور ہے, اور جناب وہ تو نورانی مخلوق تھے ہم تو بشر ہیں اور مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. اس قسم کے اعتراضات ہوتے. تو اس لیے نمونہ ہوتا ہے نبی تو, اور نمونہ جو ہے وہ کامل ہونا چاہیے, ناقص نہیں. نمونہ تبھی تو ہوگا نا کہ جب پورے کے پورے ہم میں سے ہوں گے. اگر وہ آدھے ہم میں سے ہوں آدھے کسی اور قوم میں سے ہوں تو پھر ان کی ماہیت ان کی ذات کچھ اور ہو. تو اس لیے اس قسم کے اعتراضات اس زمانے کے جاہل بھی کرتے تھے اور اس زمانے میں بھی لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی. حالانکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی, بھائی میں تمہارے جیسا بشر ہوں, انسان ہوں, میری تخلیق جو ہے اسی مٹی سے ہے جس مٹی سے تمہاری ہوئی ہے, جس طرح سے تمہاری تخلیق ہوئی ہے اسی طریقے سے میری ہوئی ہے, البتہ مجھ میں اور تم میں ایک فرق ہے, مجھے اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے, تم نبی نہیں ہو, مجھ پہ وہی آتی ہے تم پہ وہی نہیں آتی. پتھر تو سارے ایک جیسے ہیں لیکن پتھر پتھر میں فرق ہوتا ہے. اب ایک پتھر وہ ہوتا ہے جو یاقوت کا ہے, زمرد کا ہے, مختلف عقیق ہے, مختلف پتھر ہیں. ایک پتھر وہ بھی ہے جو پیروں میں ٹھوکرے کھاتا ہے. تو پتھر تو بحیثیت ذات کے تو ایک ہی ہے لیکن قیمت کے اعتبار سے فرق. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ایک ہی ہے, آخر حضرت آدم کی اولاد کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ اور حضرت آدم کو مٹی سے مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ خود قرآن نے کہا ہم نے کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. اب بتائیے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ اور چیز کے ہو بیٹا کچھ اور ہو؟ باپ تو جو ہے وہ کچھ اور ہو بیٹا جنات میں سے ہو, یہ ممکن ہے؟ جو باپ ہوگا وہی تو بیٹا ہوگا نا. تو یہ بات ان کافروں کو بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی اور کہتے تھے کہ صاحب یہ نبی تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں, یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ تو بےچارے احساس کمتری میں مبتلا تھے. اصل اس زمانے کے بھی باعث جو حال جو ہے اس قسم کی اس میں مبتلا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اس کو مسئلے کو واضح فرما دیا کہ بھائی دو ہی شکلیں تھیں, یا ہم اگر فرشتے پر نازل کرتے, فرشتے کو نبی بناتے تو وہ اپنی اصل صورت میں آتا, اور اپنی اصل شکل میں آتا تو اس کی تاب تم نہیں لا سکتے, یا ہم اسے بھی انسانیت کے لبادے میں بھیجتے تو اس صورت میں تمہارا اعتراض اپنی جگہ برقرار. تو بہرحال یہاں پر اسی کو فرمایا وقالوا لولا انزل علیہ ملک, فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے, اس پر کیوں نہیں اترا؟ اللہ فرما رہے ولو انزلنا ملکا لقضی الامر, اگر ہم فرشتے پر نازل کر دیتے تو معاملہ صاف ہو جاتا, یعنی پھر تم ختم ہو جاتے, تمہارے پتے پانی ہو جاتے, پھٹ جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حامل وحی الہی حضرت آدم حضرت جبریل امین کو دو تین موقع ہی ایسے ہیں جب اصل شکل میں دیکھا ہے, لیکن اس وقت بھی حالت یہ ہوئی آپ کی کہ دیکھنے کے بعد آپ گھر پر تشریف لائے اور آپ پر کب کبھی تاری تھی اور آپ نے فرمایا زم ملونی مجھے چادر اڑا دو. حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا سمجھتے ہیں؟ معمولی فرشتے ہیں. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے 1200 پر ہیں ان کے, اور ان کا جو سر ہے وہ سدرۃ المنتہا پر, اور پیر جو ہیں وہ تحت السرا میں, زمین کے ساتویں طبق میں, اور پورا وجود, یہ جو پوری فضا ہے پورا کا ان کے وجود سے بھر جاتی. ایک فرشتہ اللہ کا اتنا طاقتور ہے, مذاق ہے؟ بلائے بتائیے سارے انسان مل کر بھی زمین کا کوئی ٹکڑا اٹھا کر اوپر لے جا کے پٹک سکتے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتوں, اللہ نے فرشتوں کو یہ طاقت دی ہے کہ زمین کے ایک ٹکڑے کو ہاتھ ہتیلی پر اٹھا کر لے جائیں اور لے جا کر پٹک دیں. قوم لوط کے ساتھ یہی معاملہ ہوا, کام چونکہ الٹے کرتے تھے اس لیے اللہ, بھائی کیا کروں یہ, تو کام چونکہ الٹے کرتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا بھی الٹی دی کہ زمین کا پورا ٹکڑا جو ہے وہ آسمان پر لے جایا گیا, اور اتنے قریب ہو گئے وہ آسمان سے کہ دنیا زمین پر جو کتے تھے, تو صحیح ہے, زمین پر جو کتے تھے ان کے بھونکنے کی آوازیں فرشتوں نے سنی آسمان, اور وہاں لے جا کر اس زمین کو اس طرح سے پٹک دیا, الٹ دیا جس طرح توے پر روٹی پلٹ دی جاتی, تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایسے تباہ و برباد فرمایا. تو اللہ تعالیٰ میں کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ فرشتوں میں اللہ نے ایسی قوت اور طاقت رکھی. تو اس لیے ہم فرشتے کی اصل جو شکل و صورت ہے, اصل حیات ہے, اس کی ہم میں سہار اور طاقت نہیں. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بات بتلائی گئی کہ ولو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا, اگر ہم فرشتے کی کو نبی بناتے تو اس کو انسانیت کی شکل دیتے, انسانوں کی شکل میں آتا. وللبسنا علیہم ما یلبسون, اور پھر دوبارہ وہ اعتراض تمہارا پھر باقی رہتا جو اعتراض تم کرتے رہے ہو. اور آگے اللہ رب العزت نے مزید پھر فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اگر اللہ رب العزت کسی کو خیر پہنچانا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا, اور خیر روکنا چاہیں تو کوئی پہنچا نہیں سکتا. یعنی ساری قوت ساری قدرت اللہ رب العزت پر ختم ہے. جو کچھ بھی قوت قدرت طاقت جس کو بھی دی ہے, چاہے وہ فرشتوں کو دی ہو, چاہے وہ جنات کو دی ہو, اور چاہے انسانوں کو دی ہو, مختلف قوتوں کے حامل انسان ہوتے ہیں, تو وہ ساری کی ساری قوتیں اللہ ہی کی عطا کرتا ہے, لیکن اصل طاقت اللہ کے پاس, اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر زبردست ہے, جو چاہیں ان کو تصرف حاصل ہے, جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اور آگے اللہ رب العزت نے میدان حشر کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, بس میری طرف توجہ کر لیجئے, انشاءاللہ جیسی بھی آواز آ رہی ہے اللہ نے چاہا تو کسی نہ کسی درجے میں پہنچ جائے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن سب کو جمع فرمائیں گے تو اس وقت مشرکین بھی ہوں گے, کفار بھی ہوں گے, اہل ایمان بھی ہوں گے, سب ہوں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ خاص طور پر مشرکین سے پوچھیں گے اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ, تمہارے شرکا کہاں گئے جن کو تم اپنا معبود سمجھتے تھے, جن کو تم پوچھتے تھے, حاجت روا مشکل کشا مانتے تھے, جن کو تم اولاد دینے والا مانتے تھے, رزق دینے والا, یہ بتاؤ کہاں گئے. اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ الذين كنتم تزعمون, جو تمہارے زام کے مطابق تمہارے معبود تھے وہ کہاں گئے. لیکن ثم سے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے, ثم جو ہے تراخی کے لیے ہوتا ہے, یعنی کچھ وقفے کے بعد وہ جواب دیں گے. اس کا مطلب ہے خوب سوچو بچار سے جواب دیں گے, آپس کے مشورے سے جواب دیں گے. وہ کیا جواب ہوگا, واللہ ربنا ما کنا مشرکین, اے اللہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں. بتائیے یہ انسان کیا بات ہوگی, واللہ ربنا ما کنا مشرکین, تو وہ کہیں گے سارے کے سارے مشرکین کہ اللہ کی قسم ہے ہمارے رب ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں کبھی. بتائیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے شرک کیا اور تم نے معبود جھوٹے تراشے, اب یہ اللہ کے سامنے قسم کھا کر کہیں گے کہ اللہ نے ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں. اندازہ لگائیے, انظر کیف کذبوا علی انفسہم, ذرا دیکھو تو صحیح کیسا جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو جھوٹ نہ بولتے وہ, لیکن اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے دکھلا دیں کہ یہ دنیا میں بھی جھوٹ بولتے رہے اور آج اپنی عادت کے مطابق آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن اللہ کے سامنے کسی کا جھوٹ چل نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے اور قبر میں جا کر سوال کرنے والا فرشتہ آتا ہے کہ من ربو کا, تیرا رب کون ہے, ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں کیا تم جانتے ہو, تو وہاں جو کافر ہیں مشرک ہیں وہ یہ کہے گا کہ ہاں ہاں انا لا ادری, ہائے افسوس میں نہیں جانتا, یعنی وہاں جھوٹ نہیں بول سکے گا. اس سے پتا چل گیا کہ وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کو چونکہ غیب کا علم نہیں, اگر وہاں پر بھی وہ جھوٹ بول دے تو اس کے ساتھ پھر وہ وہی معاملہ کریں گے جو اہل ایمان کے ساتھ کریں. تو اس لیے فرشتوں کے سامنے اللہ جھوٹ بولنے پر ان کو قادر نہیں کرے گا, لیکن اللہ کے سامنے چونکہ جھوٹ نہیں بول سکتے اور اگر بولیں گے بھی تو ان کی جھوٹ کا پول کھل جائے گا, اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے سامنے انہیں قدرت دی کہ بولتے ہیں تو بولنے دو, ابھی پتہ چل جاتا ہے. لیکن فرشتوں کے سامنے دیکھیے نہیں بول سکتا, اور وجہ اس کی ظاہر میں نے بتلا دی, اگر وہاں پر بھی بولنے پر وہ قادر ہوتے تو پھر ان کے ساتھ اہل ایمان کا سا معاملہ ہوتا, سارا نظام گڑبڑ ہو جاتا, جھوٹ بول کے اپنی جان بچا لیتے. لیکن ایسا نہیں, وہاں جھوٹ نہیں بول سکیں گے, لیکن اللہ کے سامنے بولیں گے ایک وقت جب اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے, لیکن پھر اللہ رب العزت اس کے بعد جب یہ جھوٹ بول چکیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے. اور پھر وہ آیت تلاوت کیجئے, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے, پھر ان کے ہاتھ بولیں گے, پھر ان کے پاؤں بولیں گے, وہ گواہی دیں گے کہ آج ہاتھ بولے گا ہم سے یہ کام کیا, پیر یہ کہے گا ہم سے یہ کام کیا. اس کے بعد ایک ایک عضو انسان کا بولے گا, پھر وہ کرے گا افسوس کہ میں تو تمہارے لیے سب کچھ کرتا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ہی اصل میں میرے خلاف جاسوس ہو, سی آئی ڈی کا کام کر رہے تھے, جاسوسی کا کام کر رہے تھے میرے خلاف. اللہ رب العزت نے اس کو یہاں پر بیان فرمایا. میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ سورت ہے توحید, اللہ کی خوب اس میں بیان کی گئی ہے. اللہ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا, وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو, یہ دنیا کی جو زندگی ہے کھیل تماشا ہے. دیکھیے لیکن ایک بات سمجھ لیں کہ دنیا کی زندگی قیمتی بھی بہت, کھیل تماشا ہے کس کے لیے؟ جو کافر ہیں. اہل ایمان کے لیے کھیل تماشا نہیں ہے یہ, اہل ایمان کے لیے تو بڑی قیمتی چیز ہے. جو کچھ بھی ہم یہاں کریں گے وہاں پر جا کر ہمیں ملے گا. اس سے پتہ چلا کہ دار العمل ہے یہ, اہل ایمان کے لیے بھی کافروں کے لیے بھی. اگر ہم نے یہاں پر عمل نہیں کیا تو آخرت میں پھر کچھ بھی نہیں ملے گا. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر آخرت کے اندر جب سب لوگ جمع ہوں گے تو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں آئندہ نہیں کریں گے, ایسا نہیں کہے گا کوئی. سب یہ کہیں گے اللہ ہم یہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے ہمیں, اب کیسے ہم نہیں کریں گے دنیا میں جا کے. ان کو وجہ پتا ہے کہ وہ دار العمل نہیں ہے, وہ تو دار الجزا ہے. اس لیے وہاں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہمیں معاف کر دیجئے, تو عمل کا زمانہ ختم ہو گیا. اس لیے دنیا کی جو زندگی ہے بہت قیمتی ہے, اس کو معمولی مت سمجھ لیے. اس لیے کہ یہاں پر جو کچھ ہم کر رہے ہیں ایک ایک لمحہ ہمارا وہ لکھا جا رہا ہے, ہم اپنی کتاب خود لکھ رہے ہیں. کفا بنفسک الیوم علیک اقرا کتابک, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے 15 پارے میں, اقرا کتابک, اپنی کتاب پڑھ جو خود تو نے لکھی ہے. ہم خود ہی تو لکھ رہے ہیں نا, جو کچھ کرتے ہیں وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے, تو گویا ہم اپنی کتاب خود لکھ رہے ہیں. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے کہ جو تو نے کتاب لکھی تھی آج تجھے یہی کافی ہے, پڑھتا رہے اس کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مصنف بھی ہیں خود, اپنی کتاب اپنے اعمال کی شکل میں ہم خود لکھ رہے ہیں. بہرحال یہ دنیا کھیل تماشا ہے لیکن اہل ایمان کے لیے بہت قیمتی جگہ ہے. یہیں پر ہم نے جو کچھ کرنا ہے, ہماری جنت بھی یہیں بنے گی, دوزخ بھی یہیں سے بن کے جائے گی. اس لیے اس زندگی کو معمولی مت سمجھیے. یہی وجہ ہے بزرگان دین نے فرمایا خودکشی کو اللہ نے حرام اسی لیے کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور اس نعمت کی جو آدمی اپنے آپ کو قتل کرتا ہے وہ اس نعمت کی ناشکری کرتا ہے. اس لیے کسی شخص کو اول تو یہ اختیار نہیں ہے, اس لیے کہ زندگی امانت اللہ تعالیٰ کی, ہم اس کے مالک نہیں ہیں. نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جائیں گے. نہ کوئی بچہ اپنی مرضی سے پیدا ہوتا اور نہ کوئی شخص اپنی مرضی سے مرتا. اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوتا ہے تبھی مرتا ہے. لیکن اگر کسی شخص نے جلد بازی سے کام لیا, اپنی بدعمالیوں کے سبب اپنے آپ کو اس نے ہلاک کر لیا, تو اللہ رب العزت کی چونکہ اس نے نا قدری کی, نا شکری کی, اس لیے اس پر پھر سزا بھی ہے. اس لیے منع فرمایا خودکشی کرنا حرام. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے رسول بھیجے قوموں کی طرف, ہم نے ان کی آزمائش کی مختلف طریقوں سے. کبھی ان پر سختی بھیج دی, یعنی ان پر تنگی ترشی کا زمانہ آ گیا, یہ سوچ کر کہ شاید یہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں. اس سے پتہ چلا کہ مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں اگر کبھی, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی ہوتی ہیں. دیکھیے اگر کسی قوم کے لیے کچھ مشکلات ہوتی ہیں تو دوسری قوم کے لیے آسائشیں ہوتی ہیں. تو اس دنیا کے اندر اگر کسی پر عذاب آتا ہے دوسرے کے لیے عبرت کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے کسی کے لیے اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو بے شک اس کے اعتبار سے تو مصیبت ہے, لیکن اگر پورے عالم کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو وہ بھی رحمت ہی ہوتی ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم پوشیدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کر لیں اور رجوع کریں میری طرف. تو جو باقی لوگ ہیں کم از کم وہ تو رجوع کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے رسولوں کو بھیجا ان کی امتوں کی طرف, اور ان پر پھر تنگی ترشی کا زمانہ بھی بھیجا کہ شاید وہ رجوع کر لیں, لیکن انہوں نے رجوع نہیں کیا. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا, کیوں انہوں نے ایسا نہیں کیا؟ روتے اللہ کے سامنے گڑ گڑا تھے جب تکلیف آئی تھی. ولکن قست قلوبهم, لیکن ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے. دوسری تدبیروں میں تو لگے رہے لیکن اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تم جو کچھ کرتے ہو یہ تمہارے ہاتھوں کے سبب ہی ہے, یعنی تمہارے کیا دھرا ہوتا ہے. تو جب آدمی کا خود کیا دھرا ہے فوراً رجوع کرے, اللہ میں غلطی ہو گئی معاف فرما دیجیے, ہماری غلطی سے یہ عذاب آ رہا ہے آپ معاف کر دیں, ہم پر یہ مصیبت آ رہی ہے معاف کر دیں. وزین لهم الشیطان ما کانوا یعملون, جو کچھ عمل کرتے تھے شیطان نے مزین کر کے دکھا دیا انہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا, جب انہوں نے ہماری طرف رجوع نہیں کیا تو پھر ہم نے یہ کیا کہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہم نے پھر خوشحالی کے دروازے کھول دیے, خوب دیا ان کو دنیا عطا فرمائی, حتی اذا فرحوا, یہاں تک کہ خوش ہو گئے جو کچھ ان کو دیا تھا, اخذناہم بغتتا, تو اچانک ان کو پکڑ لیا, فاذا هم مبلسون, فقطع دابر القوم الذین ظلموا, تو اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوموں کی جڑ ہی کاٹ دیتے ہیں. جب آدمی کو اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں تو دنیا کی ساری قومیں مل جائیں, سارے طاقتور مل جائیں, اللہ کی پکڑ سے پھر کچھ چھوڑا نہیں سکتا. والحمدللہ رب العالمین, اور ہم فقط اللہ کے لیے, تعریف اللہ کے لیے. اور آگے پھر دیکھیے اسی مضمون کو بیان فرمایا, مختلف اوقات میں مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان تب لائیں گے جب آپ ہمارے لیے اللہ کے پاس سے کوئی خزانہ لے کے آ جائیں, اور یا یہ کہ ہم سے کوئی فرشتہ آ کے بات کرے. تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے, قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, آپ کہہ دیجئے کہ میں نے کب کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے موجود ہیں, جو کچھ اللہ مجھے عطا فرماتے ہیں میں تمہیں دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو خزانے بھی عطا فرما دیں گے, لیکن میں نے یہ دعویٰ کب کیا ہے تم سے کہ میرے پاس سارے کے سارے خزانے موجود ہیں. قل لا اقول لکم, میں نے تو یہ تم سے نہیں کہا کہ عندی خزائن اللہ, میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, ولا عالم الغیب, اور نہ مجھے غیب, نہ میں غیب جانتا. دیکھیے یہاں بالکل عالم الغیب, لا عالم الغیب کی نفی ہے بالکل. میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ انباء الغیب کا اس بات ہے, غیب کی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے دی اور آپ نے امت کو پہنچائی, قیامت تک کی بہت ساری خبریں آپ نے دی. لیکن جہاں تک علم غیب ہے اس کی نفی قرآن جگہ جگہ کرتا ہے, یہاں پر بھی یہی ولا عالم الغیب, اور نہ میں غیب کو جانتا, ولا اقول لکم انی ملک, اور نہ میں نے یہ کہا کہ میں فرشتہ ہوں. یعنی تین اعتراض کرتے تھے, یا تو یہ کہ خزانہ ہو آپ کے پاس, یا یہ ہے کہ جو ہے وہ آپ فرشتے پر یہ نازل ہوتے, اور نہ غیب کی کوئی بات. آپ نے فرمایا کہ میں نے دعویٰ کیا کہ میں جانتا ہوں, تو ان تینوں چیزوں کا جواب آپ نے دیا, ولا اقول لکم انی ملک, اور نہ میں نے یہ کہا کہ میں فرشتہ ہوں, ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو وہی کی اتباع کرتا ہوں. قل هل يستوي الاعمى والبصير, کیا اندھے اور آنکھوں والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے, آنکھوں والا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتا, اسی طریقے سے ایمان والا اور غیر ایمان والا بھی برابر نہیں ہو سکتا. افلا تتفکرون, تو تم فکر کیوں نہیں کرتے, سوچتے کیوں نہیں ہو. اور آگے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے پاس جو میری امت کے غریب لوگ آ کے بیٹھتے ہیں اور جن کے پاس دنیاوی ساز و سامان نہیں ہے لیکن مخلصین ہیں, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, صہیب رومی ہیں, بلال حبشی ہیں, اور اسی طریقے سے دیگر یہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, دنیاوی اعتبار سے بالکل تہی دست, مفلس, مفلوق الحال, اور دور دراز سے کوئی روم سے آیا, کوئی ایران سے آیا, کوئی حبشے سے آیا, اور آ کر انہوں نے آپ پر جو ہے وہ ایمان کی دولت جو ہے اپنے کما لی انہوں نے, اور آپ پر کے ہاتھوں پر دست حق پر جو ہے وہ مسلمان ہو گئے, جو آپ کی خدمت میں آتے ہیں. یہ کافر یہ کہتے تھے کہ صاحب ایسے ذلیل قسم کے لوگ الیعوذ باللہ بیٹھتے ہیں آپ کے پاس, ہم ان کے موجودگی میں آپ کے پاس آگے کیسے بیٹھیں, الیعوذ باللہ, اگر ان کو آپ ہٹا دیں اپنے پاس سے تو ہم آپ کے پاس پھر آئیں کوئی بات سنیں, یا کم از کم آپ ان کے لیے اور وقت رکھیں, ہمارے لیے اور وقت رکھیں, اس قسم کا انہوں نے مطالبہ کیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس وقت یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بظاہر اس میں کوئی بات بری معلوم نہیں ہوتی, اس لیے کہ سب تو اپنے ہی لوگ ہیں, مخلصین ہیں, کچھ وقت کے لیے اگر یہ ہٹ جائیں اور وہ آ جائیں ممکن ہے مسلمان ہو جائیں, تو اس خیال سے کہ شاید ان کو بھی دولت اسلام مل جائے, تو اپنے محبین مخلصین ہیں ان کو کہہ دیں گے اچھا بھائی تھوڑی دیر کے لیے تم ذرا ہٹ جاؤ, وہ لوگ آ جائیں کچھ دین کی بات سن لیں, ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائیں. تو یہ رائے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی, اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ہرگز ایسا مت کیجیے, چاہے یہ مسلمان ہو یا نہ ہو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے, اگر یہ آتے ہیں تو آپ کی مجلس میں انہی کے ساتھ آ جائیں, آپ کو ان کے لیے الگ سے مجلس بھی قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے ساتھ ہی آ کر بیٹھیں, کیونکہ اللہ کی نظر میں ان کی بڑی قدر و قیمت ہے. جو پہلے آتا ہے پہلے پاتا ہے. آج اگر اللہ نے انہیں وہ مقام دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے اور وہ محروم ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار نہ کرنے کی وجہ سے, تو اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں, اس میں ان کا اپنا قصور ہے. وہ غرور اور تکبر میں مبتلا رہے, اپنے آپ کو بڑے سمجھتے رہے, اور دنیا کے تقریباً سارے مالداروں کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ آپ 19ویں پارے میں انشاءاللہ جب پہنچیں گے ہم, تو اس وقت پھر پتہ چلے گا کہ ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم کیسے ایمان لائیں, حالانکہ آپ کی اتباع کرنے والے تو ارذلین ذلیل ترین لوگ ہیں آپ جو اتباع کرتے ہیں. تو ہمیشہ یہ اصول رہا ہے کہ اہل حق کی اتباع عام طور پر قوم کے جو ہے غربا نے کی ہے اول درجے, اس کے بعد پھر بعد میں دوسرے لوگوں نے جو ہے وہ ایمان قبول کیا ہے. تو بہرحال یہاں پر بھی, تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنی رائے کا پتہ چلا کہ بھئی یہ غلط ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیت نازل ہو گئی تو فوراً توبہ و استغفار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ نے ان کی تسلی کے لیے بھی آیت نازل فرما دی کہ تم چونکہ تم بھی مخلص ہو اس لیے فکر نہ کرو, اگر کوئی آدمی اپنی ناواقفیت کی بنا پر جہالت کی بنا پر کوئی بات ایسی زبان سے نکال دیتا ہے لیکن منشا اس کا غلط نہیں ہوتا تو اللہ اس کے دل کی بات کو جانتے ہیں, فکر کی ضرورت نہیں. اللہ نے ان کی تسلی کے لیے بھی تاکہ کل کو کوئی عمر فاروق کے لیے بھی انگلی نہ اٹھا سکے فوراً قرآن مجید میں تسلی کا مضمون نازل فرما دیا. چنانچہ فرمایا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے مت ہٹائیے جو آپ کے پاس آتے ہیں اللہ کے لیے, یعنی مقصود اللہ رب العزت ہیں. اسی لیے میں نے پہلے بھی عشاء کے بعد ہر شخص آتا ہے دعا کے لیے, لہذا دعا فرما دیجیے اور خاص طور پر یہ دعا کرتے ہیں کہ دکان جو ہے وہ طوفانی رفتار سے چلنے لگے اور سارے کا سارا مال مجھے مل جائے. زیادہ تر دعائیں اسی قسم کی ہوتی ہیں, تو اپنی دنیا بنانے کے لیے دعائیں زیادہ ہوتی ہیں, اپنا دین اور اپنی آخرت کی فکر کے لیے دعائیں بہت کم ہوتی ہیں. تو اس کو کسی شاعر نے, ہمارے حضرت والا کے خلیفہ بھی ہیں, انہوں نے اس کو یوں بیان کیا کہ یہ نہیں کہتے نہ آئیں وہ دعا کے واسطے, یہ نہیں کہتے نہ آئیں وہ دعا کے واسطے, با خدا سے کاش ملتے ہم خدا کے واسطے, یعنی ہم با خدا کے پاس جب خدا والے کے پاس جاتے ہیں تو کاش خدا کے لیے ملے. انشاءاللہ دنیا تو خود بخود دنیا ذلیل ہو کے قدموں میں آئے گی. آدمی اگر دنیا کو لات مارتا ہے تو دنیا پھر سلام بھی کرتی ہے آتی بھی ہے, لیکن اگر ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں تو وہ ہمیں ذلیل کر دیتی. تو اس لیے دنیا کی فکر اتنی نہ کریں, کریں صحیح اپنی ضرورت کے مطابق, لیکن آخرت کی فکر اصل چیز ہے انشاءاللہ. اصل اہل ایمان کے لیے تو یہی ہے, کافروں کے لیے دنیا ہے خوب بہت زیادہ. تو بہرحال اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ چونکہ ہم بہرحال ہیں, ہمارا ایمان بنا ہوا نہیں ہے, یقین بنا ہوا نہیں, اسی لیے سارے جو ہے وہ پریشانیاں بھی ہوتی ہیں. بعض اوقات تو ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کافروں کو اللہ نے ایسی دنیا دی ہے, ایسی دنیا ہی میں جنت دے دی ہے, ان کے ممالک دیکھو تو جنت جیسے ہیں, ہمارے ممالک دیکھو تو ہیں تو جنت جیسے, لیکن ہم نے کچرا بنا رکھا, اپنے گھروں کے آگے کچرا پھینک دیتے ہیں, مسجد کے آگے ڈال دیتے ہیں, سارے علاقے کا کچرا, پتہ چلا کہ محلے کی دیواروں کے مسجد کی دیواروں کے ساتھ دائیں بائیں آگے پیچھے آپ دیکھ لیجئے جتنی غلاظت نجاست خرابیاں مسجد کی دیواروں کے ساتھ ملے گی کہیں نہیں ملے گی. تو بہرحال یہ ہمارے اندر عادتیں ایسی پڑ گئی ہیں, کاش کہ ہم سمجھتے کہ اسلام طہارت کا مذہب ہے, پاکیزگی کا مذہب ہے, اس کی تعلیم دیتا ہے کہ نہ اپنے گھر کے آگے گندگی پھینکو, نہ ادھر ادھر دائیں بائیں کسی اور کے گھر کے آگے پھینکو, بلکہ ایسی جگہ پھینکو جہاں پر جگہ بنائی گئی ہے. لیکن افسوس ہے ہمارے یہاں جگہ بھی بنی بھی نہیں, کرے تو کیا کرے آدمی, لیکن پھر بھی کوشش کرنی چاہیے کم از کم. یہاں پر اب دیکھیے بہت سے لوگ بےچارے پریشان ہوتے ہیں گاڑیاں کھڑی کرنے کے لیے, تو اتنا کچرا ڈالا ہوا ہے پورا کا پورا کہ اس کو وہاں گاڑی کھڑی کرنا بھی پریشان کن. لوگ بےچارے نہ جانے کہاں کہاں سے آتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں سوجھ بوجھ عطا فرمائے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وکذالک کا فتنا بعضهم ببعض لیقولوا هؤلاء من الله علیهم من بیننا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی کہ غریبوں کو اور ان لوگوں کو اللہ نے وہ مقامات عطا فرما دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی بنا پر, آج ان کو ساری دنیا جانتی ہے لیکن ان کافروں کو کوئی جانتا بھی نہیں، ان کی نسلیں کہاں گئیں کوئی اس کو بھی نہیں جانتا، لیکن آج سلمان فارسی اور صہیب رومی اور بلال حبشی، ان کے واقعات، ان کے معاملات، وہ سارے کے سارے الحمدللہ تاریخ کا ایک حصہ ہیں، بلکہ اگر ان کفار کا ذکر بھی آ جاتا ہے تو ان جو ہے وہ بوریا نشینوں کی وجہ سے آ جاتا ہے، شاید ورنہ ان کا یہ ذکر بھی نہ ملتا تاریخ میں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ تھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اہل ایمان آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کو کہہ دیجئے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، کتب ربکم علی نفسی الرحمہ، اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر لکھ لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رحیم و کریم زیادہ ہیں، غضب کا معاملہ کم کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ غضب کا معاملہ کرنے لگیں تو بھائی ہم میں سے کون بچ سکتا ہے بتائیے؟ ہمارے جو اعمال ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ ہم دنیا میں قدم بھی رکھ سکیں چلیں بھی، تو اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، چونکہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے رحمت کو، اس رحمت کو جو اللہ نے خود اپنے اوپر لازم کر لی ہے کہ میں نے رحم ہی کرنا ہے اپنے بندوں پر، الا یہ کہ بالکل معاملہ سر سے گزر جائے تو پھر اس کے بعد اللہ کا عذاب آتا ہے، ورنہ عام طور پر تو اللہ تعالیٰ رحم و کرم کے معاملے ہی فرماتے ہیں. اور فرمایا انہ من عامل منکم سوءا، تم میں سے اگر کوئی برا عمل کر بیٹھے، یعنی کوئی بری رائے دے دے، کوئی بری بات کہہ دے زبان سے، کوئی برا عمل کر لے، بجہالت، اپنی جہالت کی بنا پر، ناواقفیت کی بنا پر، ثم تاب، اور پھر توبہ کر لے من بعد، اس کے بعد اور اصلاح، اور اپنی اصلاح کر لے، تو فانہ غفور الرحیم، اللہ کو غفور الرحیم پائے گا. تو بتائیے ایسے مالک کی جو ایسا غفور الرحیم ہے، کیا زیب دیتا ہے کہ ہم اس کی نافرمانی کریں، اس کی جو ہے وہ اس کے سرکشی کریں، اس کے احکام کی خلاف ورزی کریں؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے. اور آگے پھر دیکھیے وہی بات فرمایا، وعندہ مفاتح الغیب، اسی کے پاس غیب کی خزانے کی چابیاں ہیں، لا یعلمھا الا ھو، کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے، ویعلم ما فی البر والبحر، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ بر میں ہے، بحر میں ہے، ہر جگہ جو کچھ بھی اللہ جانتے ہیں. وما یسقط من ورقۃ الا یعلمھا، ایک پتہ بھی جو ہے وہ نہیں گرتا درخت سے مگر اس کے علم میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے. تو یہ وہ علم ہے جس کی نفی کی گئی ہے کہ ایک ایک پتے کا جس کو علم ہو، کیڑے جو زمین کے اندر رہتا ہے کیڑا، اور جو رزق حاصل کرتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی رہتا ہے، اس کا بھی علم اللہ رب العزت کو ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں اگر کوئی دانا بھی پڑا ہوا ہے تو اللہ اس کو جانتے ہیں. ولا رطب ولا یابس، اور کوئی تر اور کوئی خشک چیز ایسی نہیں ہے، مگر اللہ کی کتاب مبین، اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اللہ کو معلوم. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان و یقین کی دولت کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کا یقین عطا فرمائے. آخری آیت کی تھوڑی سی تشریح کر کے بات کو ختم کر دوں. قل هو القادر على ان يبعث عليكم، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کے معاملے کو آپ نے سن لیا، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو اس بات پر قادر ہے، على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، کہ وہ اوپر سے تم پر عذاب نازل کرے، او من تحت ارجلكم، یا نیچے سے عذاب دے، او یلبسکم شیعہ، یا جماعتوں کے ذریعے مسلمانوں کی تمہیں عذاب دے، آپس میں تفرقے بازی، آپس میں لڑائی جھگڑے. آپ دیکھ رہے نا، یہ بھی تو عذابی ہے نا کہ ایک جماعت نے دوسرے کو قتل کر دیا، دوسری جماعت والے جو ہے وہ کسی اور کو مار کے آ گئے. سارے دین کے امام، سارے دین کے تھم، سارے دین کے ستون اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سے بڑا کوئی دیندار نہیں. یہ بات میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ الحمدللہ اہل علم ان چیزوں سے بری ہیں، نہ یہ علماء کہتے اور نہ انہوں نے اس قسم کی کوئی تعلیم دی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم پہلے بھی کہہ چکے، شترے بے مہار جن کو کہتے ہیں، جن کی باغ دوڑ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، جو جی چاہتے ہیں کرتے پھرتے، بے حیا باشو ہر سے خواہ کن. آدمی جب بے حیا ہو جاتا ہے، جس کا جو جی چاہے کرتا رہے، وہ جس شکل میں بھی آئے. یاد رکھیے، شیطان آپ کو داڑھی مڈا کے دھوکہ نہیں دے گا، وہ اتنی لمبی داڑھی رکھ کے دھوکہ دے گا. اہل ایمان کے بعد جب آئے گا تو اسی کے رنگ میں تو آئے گا، اپنے آپ کو شیخ الوقت بنا کر لائے گا سامنے کے صاحب، اس سے بڑا کوئی ہے نہیں، اور اسی کی شکل میں آگے دھوکہ دے گا. تو اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جتنے لوگ اس قسم کے الٹے کام کرتے ہیں ہم سارے اہل علم کو یا سارے دینداروں کو بدنام کرتے پھریں کہ صاحب دیندار لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. الحمدللہ ایسے نہیں ہوتے، اکثریت ایسی نہیں ہے، ان میں اگر کچھ دو چار ایسے ہوں بظاہر میں سمجھتا ہوں وہ دیندار ہوتے ہی نہیں. اگر دیندار ہوں تو ایسا کام ہی کیوں کریں؟ دیندار ایسا کام نہیں کرتے، بلکہ مسلمان ایسا کام نہیں کرتے. میں تو کہتا ہوں دیندار تو بہت دور کی بات، مسلمان بھی ایسا کام نہیں کرتے. اللہ رب العزت محفوظ فرمائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ، ہم اس پر قادر ہیں کہ ہم تمہارے اوپر سے عذاب بھیجیں، اوپر سے عذاب کی بہت ساری تشریح ہیں، ایک تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پتھروں کی بارش برسا دے، آسمان سے اولے برسا دے، آسمان سے آگ برسا دے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے بتائیے، ساری صورتیں ہیں. اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب کا مطلب کہ تمہارے حکمران تمہارے لیے عذاب کا سبب بن جائیں، تمہارے بڑے تمہارے عذاب کا سبب بن جائیں، وہی تمہارے لیے جو ہے وہ عذاب الہی کا نمونہ بن جائیں کہ ہر وہ کام کریں جو تمہارے لیے پریشان کر دینے والا ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کبھی حکمرانوں کی شکل میں بھی آتا ہے. اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ عذاب من فوقکم او من تحت ارجلکم، یا اللہ تعالیٰ نیچے سے عذاب دے. اب نیچے سے عذاب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پانی نکالنا شروع کر دے، جیسے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وفارت تنور فرمایا کہ تنور سے پانی ابلنے لگا، زمین جو ہے اس نے پانی نکال دیا. اور اسی طریقے سے یہ کہ ہو سکتا ہے زمین شق ہو جائے اور آدمی اس میں غرق ہو جائے، اور مختلف طریقوں کے عذاب ہیں زمین. اور یہاں پر ایک مراد یہ بھی ہے کہ تمہاری اولاد تمہارا کہاں نہ مانے، تمہارے زیر دست جو تمہارے ماتحت ہیں وہ تمہاری بات نہ مانے تو وہ عذاب بن جائیں تمہارے لیے. اپنے ماتحت اگر ہماری بات نہ مانے، اپنے ملازم ہمیں جواب دینے لگے تو بتائیے اس سے بڑھ کر اور عذاب کیا ہو سکتا ہے. اولاد باپ کے سامنے جوتا لے کے کھڑا ہو جائے، اولاد کھڑی ہو جائے اور کہے کہ تو میرا باپ نہیں ہے آج سے، تو بتائیے اس سے بڑا کوئی عذاب ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے. ماتحت ہوں یا اولاد ہے وہ بھی اس میں داخل ہے. او یلبسکم شیعہ، شیعہ جماعت کو کہتے ہیں کہ جماعتیں آپس میں جو ہے وہ آپس کی تفرقے بازیاں اور لڑائی دنگے فساد ہونے لگے، مختلف جماعتیں بن جائیں. اب لازم دیکھیں نا کتنی ساری دینی جماعتیں لیکن کوئی متحد ہو کے نہیں دیتی. خلوص کی بنیاد پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، ایک اللہ ایک رسول اور ایک کتاب کو ماننے والے مختلف جماعتوں کے اندر جو بٹے ہوئے ہیں، تو بنیادی اصولوں اختلاف ہو تو الگ بات ہے، لیکن جب اصولوں پر اختلاف نہ ہو صرف فروع میں ہو تو وہ اختلاف لڑائی کا سبب بھی نہیں ہوتا. جیسے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، ان حضرات میں جو اختلاف تھا یہ اختلاف اصول میں نہیں تھا، فروع میں تھا. اور فروع کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ الحمدللہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی آج ہم ادب سے لیتے ہیں، امام مالک کا بھی ادب سے لیتے ہیں، امام احمد کا بھی ادب سے لیتے ہیں، اور وہ سب حضرات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام ادب سے لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات حرم شریف میں عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ دو سلاموں کے ساتھ وتر پڑھتے ہیں، وہ دو رکعتیں الگ اور ایک رکعت الگ، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک رکعت ہے ہی نہیں، ایک رکعت ہے ہی نہیں کسی صورت میں بھی. اس لیے ہمارے ہاں ایک رکعت آپ دیکھیں گے کہ کبھی نہیں سنیں گے. باقی ائمہ میں سے بعض حضرات کے نزدیک ہے اس لیے وہ لوگ پڑھتے ہیں، تو وہ اپنے اعتبار سے حق پر ہیں، اس سے وہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، اس لیے جو اس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اس پر کوئی نقیر نہیں. لیکن یہ محبت کی بات ہے آپس کی کہ ان کو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی کہ وہ ایک سلام کے ساتھ بھی کبھی وتر پڑھا دیتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق جو قنوت ہے وہ بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بھی حق پر ہیں اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے طریقہ. اس لیے کبھی کبھی اس طریقے پر تاکہ لوگوں میں یہ بات معلوم ہو جائے لوگوں کو کہ یہ بات بھی حق ہے. لیکن چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک رکعت ہوتی ہی نہیں، اس لیے اس طریقے کو اختیار بھی نہیں کیا جاتا. اس لیے جو حضرات وہاں جاتے بھی ہیں تو چاہے دو رکعت بے شک ان کے ساتھ پڑھ لیں وہ نفل ہو جائے گی، اور ایک رکعت جو ہے وہ بیٹھ کر ان کے ساتھ دعا میں شریک ہو جائیں لیکن نماز کی نیت نہ کریں، وتر اپنے پڑھنے چاہیں. یہ بات بہرحال مسئلے کے طور پر بھی بتا دی، اور اس طور پر کہ یہ محبتیں یہ اختلافات مطلوب ہیں. حضور نے فرمایا اختلاف امتی رحمتن، اس سے مراد یہی ہے. انشاءاللہ اس قسم کا موضوع آئندہ اگر کبھی آیا تو اس پر پھر تفصیل سے انشاءاللہ بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے.